میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا. ہمارے حضرت شیخ العرب راجہ معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا. اے خدا, اے خدا, اے خدا, اے خدا, میرا کوئی زندگی میری ہے تیرا ذکر و رضا, ذکر لقا ملاقات, لقا کے معنی ملاقات, ذکر معنی یاد. زندگی میری ہے تیرا اس شخص کی مثال جو ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کے جیسی, یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے صبح شام ہر لمحہ اس کی مثال ایک زندہ کسی ہے, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے. تیرے بن کیوں اندھیرا کہ دنیا کا سورج جو آسمان پہ ہے یہ تو کافر پہ بھی طلوع ہوتا ہے, مسلمان پہ بھی طلوع ہوتا ہے, مومن پہ بھی طلوع ہوتا ہے, فاسق و فاجر پہ بھی طلوع ہوتا ہے. اے اللہ, ہمارا دل کا سورج آپ کی یاد سے طلوع ہوتا ہے, آپ کی یاد سے ہمارے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے, آپ کی یاد سے دل ہمارا منور ہوتا ہے, نور نور ہوتا ہے. تیرے بن کیوں اندھیرا
ہے تیرا ذکر و رضا. مخالف ہوا
میری
صلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد، دین ہمارا سراسر صبر ہی صبر ہے، اپنے نفس پر صبر کرنا اور اس کو دین کا پابند کرنا، ساری کی ساری محنت اسی پر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برے برے تقاضے کرتا ہے، بری باتیں سکھلاتا ہے، بری بات کی طرف کشش کرتا ہے. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، الا ما رحم ربی، صرف وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں نفس کے اس شر سے، نفس کے گناہوں کے تقاضے سے، بری بری باتوں سے بچ جاتے ہیں. تو تقاضے ہونا برا نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تقاضے کا آنا، خلاف شریعت کا تقاضا آنا یا گناہ کا تقاضا آنا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود سے آ گیا تو یہ برا نہیں ہے. تقاضے کا لانا برا ہے اور اس پر عمل اچھا یا برا ہے. یعنی اگر برا تقاضا آیا ہے تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا یا خود سے اس کو لانا، جان بوجھ کر لانا، مثلا غیر محرموں کا تصور لانا جان کر اور اس سے خفیہ خفیہ مزہ لینا، تو یہ سب باتیں منع ہیں، اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، بکاؤ مال ہیں۔ جو مال بک جاتا ہے پھر اس کا دوسرا کوئی نرخ لگانا، قیمت لگانا، کوئی دوسرا اس کو خرید لے، وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی خریدا ہوا ہے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو، نفوس کو خرید لیا۔ فرمایا کہ نفس تو بری چیز ہیں، جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو بری بری باتیں سکھلاتا ہے، بری باتوں کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ سڑا ہوا مال خدا تعالیٰ نے بے عیب اور لازوال نعمت جنت کے مقابلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ جیسے بازار جاؤ، انسان بازار جاتا ہے تو اچھے اچھے سودے تلاش کرتا ہے، اچھا سودا بک جاتا ہے اور خراب اور عیب دار سودا رکھا رہ جاتا ہے، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک شخص بہت ہی کریم ہے، بہت ہی حلیم المزاج ہے، نرم مزاج ہے، درد مند آدمی ہے، دیکھتا ہے کہ کسی غریب فقیر مسکین کے پاس ایسا سودا ہے جو بالکل ناکارا ہے، سڑ گیا ہے، اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، لیکن بیچارہ افسردہ بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ لاؤ بھائی، یہ جو تمہارا سودا ہے ہم خرید لیتے ہیں، تو کس قدر خوش ہوگا، وہ کس قدر اس کا شکریہ ادا کرے گا، کس قدر احسان مند ہوگا کہ ہمارا سڑا ہوا سودا، جس کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کریم آدمی نے خرید لیا اور اچھے داموں خرید لیا۔ تو خدا تعالیٰ نے ہمارے ان برے نفوس کو، جن کے اندر گندی گندی عادتیں، گندے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بہترین قیمت، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، تو اس قیمت کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس کو خرید لیا ہے، اور وہ ہے جنت۔ جنت خدا تعالیٰ نے اپنے مومن اور صالح بندوں کے لیے بنائی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عادت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ پڑھو، ان شئتم قرأتم، اقرأوا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انداز میں فرمایا، ایک تو حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، اور کسی دل پر اس کا گمان بھی نہ گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں خدا تعالیٰ قرآن پاک میں جو چند نعمتوں کا ذکر ہے، مثلا حورے ہیں، کچھ پھل اور میووں کا تذکرہ ہے، باغات کا تذکرہ ہے، دودھ اور شہد کی نہروں کا تذکرہ ہے، تو اسی پر بس نہیں ہے۔ اول تو جنت کے 8 درجے ہیں، احادیث میں آتا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنت کے 8 درجے ہیں، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تو کہا جاتا ہے کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جنت کا۔ جو بھی ہو، بہرحال جس قدر انسان اپنی آرزوؤں کا خون کرے گا اور جس قدر خدا تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر اور کوشش اس دنیاوی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں، عارضی زندگی میں کرتا رہے گا، خدا تعالیٰ اس کے عوض اس کو کیا کچھ عطا فرما دیں، کچھ تعجب کی بات نہیں ہے۔ احادیث پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے معارف پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے ایسے ایسے گویا کہ بہانے بنا رکھے ہیں، بہانے، جس کو حکیم الامت نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں کس طرح اپنے بندوں کو بخش دوں، کوئی ایسا سلسلہ پر کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، بہانہ۔ اب بتائیے کہ اس کی کیا مثال دی جا سکتی ہے، کیا کرم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں، قرآن پاک میں تفسیر میں ہے کہ اولیاء اللہ کے جو ساتھ رہتے ہیں ان کی اولاد بھی، اولاد جسمانی بھی، ان کی ذریات جسمانی اور ذریات روحانی یعنی ان کے مریدین بھی اس میں شامل ہیں، کہ اولیاء اللہ نے تو ہزاروں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اسم ذات کا ذکر کیا، کلمہ شریف کا ذکر کیا، اور پوری پوری زندگی مجاہدات اور فقر و فاقے میں گزاری، اور خدا تعالیٰ کو راضی رکھنے میں اپنی آرزوؤں کا ایسا خون کیا جس کے تصور کرنے سے بھی کلیجے منہ کو آتے ہیں، ایسی ایسی تکالیف اور مشقت اللہ کے راستے میں اٹھائی. لیکن اب جو لوگ ان سے محبت رکھنے والے ہیں، خصوصاً ان کی اولاد ہیں، بشرطے کہ مومن ہو، صالح ہو، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، فاسق و فاجر نہ ہو. اسی طرح سے مریدین یعنی روحانی ذریات جو مومن ہوں، صالح اعمال والے ہوں، لیکن البتہ ہزار ہزار مرتبہ وہ ذکر وہ نہیں کر سکے، کبھی زندگی میں نہ کر سکے، کلمہ شریف ہزاروں مرتبہ نہ پڑھ سکے، تہجد گزاری ساری عمر نہ کر سکے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، چاہے غفلت میں تھے توبہ تائب ہو گئے، اور اسی طرح جو ذکر و اذکار اور اعمال صالحہ کی ان کی عادات تھیں اولیاء اللہ کی، وہ تو نہیں کر سکے، اس درجے کی تو عبادت نہ کر سکے. لیکن خدا تعالیٰ تفاسیر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے جو اولیاء اللہ کے ساتھ دنیا میں رہے تھے اور ان سے محبت رکھتے تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام میں قیامت کے دن جنت میں محشر میں ان کا ساتھ نصیب فرما دیں گے. کس قدر مہربانیاں ہیں، بغیر کیے مفت میں، ہلدی لگی نہ پھٹکری جسے کہتے ہیں، ہلدی لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا. تو یہ کتنی مہربانی کی بات ہے کہ صرف محبت اور اعمال صالحہ کی برکت سے، تعلق رکھنے کی برکت سے، بغیر محنت کے خدا تعالیٰ ہم کو ایسا اپنے اولیاء کے ساتھ معاملہ فرمائے. یہ کس قدر زبردست بہانہ ہے. ایک نیکی کے دس دس دے دینا، سو سو دے دینا، سات سو دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بہانہ نہیں تو کیا ہے؟ تو اسی خدا مہربان نے ہمارے سڑے ہوئے بیکار اور گندے اور غلیظ نفس کو خرید کر، ایک بزرگ فرماتے ہیں، جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، کہ ہم نے گناہوں کے کنکر اور پتھر چھوڑ دیے، غلاظت کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اتنا آسان سودا پایا کہ جما دے چند دادم جاں خریدم، ہم نے اللہ کو لے لیا اس کے بدلے میں، کہ گناہوں کو چھوڑا، گندگیوں کو چھوڑا، اپنے نفس پر تھوڑا سا ہم نے صبر کر لیا. اور جو صبر انسان گناہ پر کرتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، یہ بھی انہی کی مہربانی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا تھا، پس لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو توفیق تزکیہ دے دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، اتنے مہربان اور اتنے شفیق اور اتنی رحمت والے، اتنے مہربانی والے، اتنے کرم کرنے والے، ایسی محبت رکھنے والے مالک کو ناراض کرنا کس قدر سنگین جرم ہے، کس قدر گستاخی ہے، کس قدر نالائقی ہے، کس قدر احسان فراموشی ہے، کس قدر خلاف غیرت یہ بات ہے، کس قدر بے غیرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں. ذرا سے مخلوق کے ناراض ہونے کی وجہ سے ڈر گئے، ذرا سے مخلوق کے باتیں بنانے سے ہم ڈر گئے یہ لوگ کیا کہیں گے، اور ذرا سے نفس کی شرارت سے نفس کا تقاضا پورا کرنے لگ جائیں اور اپنے کریم اور محبت کرنے والے مالک کو ہم بھول جائیں. احسان فراموشی نہیں ہے یہ کیا؟ نمک حرامی نہیں ہے کیا یہ کہ نمک ہم اللہ کا کھائیں؟ اللہ تعالی ہم کو کس قدر نوازنے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں. کس قدر مہربانی ہے کہ بندہ ذرا سی اپنی تھوڑی سی فکر، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی چاہ تو دکھا دے تو پھر دیکھو کہ بندے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کے کیسے دروازے کھولتے ہیں، برکتوں کے کیسے نواز دروازے کھولتے ہیں، نوازنے کے کیسے دروازے کھولتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں۔ خدا بندہ اپنی طرف سے کتنا چل سکتا ہے؟ اپنا ایک ہاتھ چل سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی طرف سے جو چلتے ہیں تو معلوم نہیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کتنا بڑا بڑا ہاتھ ہے۔ ہم ذرا سے ایک ہاتھ چلتے ہیں، خدا تعالیٰ بڑے بڑے ہاتھوں سے آتے ہیں۔ بڑے ہاتھوں پر یاد آیا کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا کہ یہ جو ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا درس نظامی مشہور ہے، مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، دنیا بھر کے مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اسی کو پڑھنے کے بعد آدمی عالم فاضل بنتا ہے، اس کے بغیر عالم فاضل نہیں بنتا۔ یہ درس نظامی ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے تھے، اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، ایسے صاحب نسبت بزرگ تھے کہ اپنی ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید کے نسخے لکھ کر اس کی جو کمائی ہوتی تھی اس سے اپنا کھانا پینا، جس کو آج کل کچن کہتے ہیں، ان کا کچن اس سے چلتا تھا، ٹوپیاں سینے سے۔ تو مشہور ہے کہ ان کے ہاں جو باورچی آتا تھا تو سمجھتے تھے کہ میں شاہی باورچی ہوں، مجھے بوٹیاں ملیں گی، بکرے اور چھترے ملیں گے، لیکن جب وہ آتا تھا تو اس کو ارہر کی دال اور سوکھی روٹی ملتی تھی، تو تھوڑے دن رک کے پھر اس کو بھاگتے ہی بنتی تھی، تو بھاگ جاتا تھا، کیونکہ اپنی 100% حلال اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، ایسے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تو ان کے زمانے کے، اور انہوں نے ہی ان کو مقرر کیا تھا ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ایسا نصاب ترتیب دیں۔ تو یہ وہ ملا نظام الدین ہیں رحمہ اللہ، یہ بیعت تھے ایک بزرگ جن کا نام عبد الرزاق بانسوی تھا، بانسوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے بیعت تھے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، مگر تھے بڑے صاحب اقوا نسبت بزرگ۔ تو جب ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو پتہ چلا، کیونکہ 500 علماء ان کے زیر نگرانی کام کرتے تھے اس نظام کو ترتیب دینے میں، میرے شیخ رحمہ اللہ نے قصہ سنایا اپنے بیان میں، تو 500 شاگرد جو خود بھی بڑے بڑے علماء تھے اور ان کے سربراہ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ 500 شاگردان جو ہیں وہ ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ تانا سا دیتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی آپ کی حیثیت ہے کہ بادشاہ نے آپ کو مقرر کیا، شاہی استاد ہیں آپ، تو آپ بہت کیسے آدمی سے ہیں کہ ان کو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں، بڑے عالم تو کیا ہوتے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ تو پڑھا لکھا ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن پڑھا لکھا نہ ہونا یا ہونا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق جس کو نصیب ہو میرے دوستو، وہ لاکھوں کروڑوں پڑھائیوں سے افضل ہے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے۔ آپ کا یہ خاص معجزہ ہے جو ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی۔ ارے یہ امی کا جو لقب ہے یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ ہو کہ یہ کتنا بڑا لقب ہے، کتنا بڑا اعجاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو پڑھے لکھے نہ تھے اور مکتبے کی کبھی شکل نہ دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جوامع الکلم، ایسی زبردست باتیں، حکمت کی باتیں اور خدا تعالیٰ کی وحی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ امی ہونا یا نہ ہونا، پڑھا لکھا ہونا، قابلیت ہونا، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت تھوڑی ہے بھلا؟ ارے اللہ جس سے راضی ہے بس سارے عالم سے بڑھ کر وہ شخص ہو جاتا ہے، اس کی قیمت سارے عالم سے بڑھ جاتی ہے۔ غرض یہ کہ لوگوں نے، شاگردوں نے کہا کہ جناب آپ کیسے اس شیخ سے بیعت ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، تو بڑی جو ہے توہین کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، گئے اپنے شیخ کے پاس حضرت عبد الرزاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور عرض کیا کہ حضرت آپ کا بیان کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں کیا بیان کروں گا، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، کوئی پڑھے لکھے سے بیان کرانا چاہیے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں۔ کہا نہیں حضرت، میں آپ کا بیان کرانا چاہتا ہوں۔ جب بہت اصرار کیا تو اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ تو بیان جب مقرر ہوا تو یہ سارے کے سارے 500 علماء اور بڑے بڑے علماء اور بھی مجمع میں حاضر ہوئے. تو حضرت عبدالرزاق پانسی رحمت اللہ علیہ نے جب بیان شروع کیا تو کچھ دیر تو علماء بغور سنتے رہے, مگر ان کے بعد میں ان کے جو علوم الہامی شروع ہوئے, آسمانی علوم شروع ہوئے, تو اس میں حیرت اور استعجاب کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. علماء, بڑے بڑے علماء بے ہوش ہو گئے کہ کیسے علوم ہیں. اب جب ہوش آیا تو کیا فرماتے ہیں حضرت عبدالرزاق بانسی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں کہ اے علماء, آپ نے کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے حروف میں پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑے بڑے حروف میں پڑھایا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کی جس پر مہربانی ہو جاتی ہے بس اس کا کچھ پوچھنا ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا بھی بہت بڑا ہے, دنیا و مافیہ سے کہیں زیادہ ہے. احادیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنت کی ایک کوڑے برابر زمین, کوڑا جو جانوروں کو ہکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کوڑا یہ لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ ربر یا کھال کی کوئی چیز, لمبی سی رسی وہ لگا دیتے ہیں جانور کو ہانکنے کے لیے, تھوڑا بہت اس کو سزا دینے کے لیے تاکہ وہ سیدھا سیدھا بھاگے, اس کو کوڑا کہتے ہیں. تو اس کوڑے کے برابر جگہ جنت میں دنیا و مافیہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے, جو جنت میں ایک کوڑے برابر جگہ. تو میرے دوستو, جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنت کی ایسی قیمت ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی رضا کی کیا قیمت ہوگی میرے دوست؟ اللہ اکبر. ایسی کروڑوں کروڑوں جنتیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے ایک ایک مومن بندے کو عطا فرما دیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. کروڑوں کروڑوں جنتیں جہاں, جب تک کہ جہاں ایک ادنا جنتی کو خدا تعالیٰ, حدیث میں آتا ہے, اتنی بڑی دنیا دیں, اتنی بڑی جنت دیں گے ادنا سے ادنا جنتی کو, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے ادنا سے ادنا جنتی کو. جب ادنا کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ کا کیا عالم ہوگا, اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں فرمایا کہ ہم نے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں جمع کر رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, کسی دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا. اب جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ بھائی وہاں شہد کی نہر ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی نہر یہاں جیسے شہد کی نہیں ہوگی. یہ تو ایک تمثیل ہے, مثال ہے کہ بھائی معلوم ہے کہ شہد ایسا ہوتا ہے, لیکن کرنا ہونا کیا ہے کہ اس شہد کی کوئی مثال نہیں, وہ شہد بے مثل ہوگا, اس کی لذت بے مثل ہوگی, اس کی حلاوت بے مثل ہوگی, اس کی لذت بے مثل ہوگی, اس کا رنگ بے مثل ہوگا, اس کا معیار, اس کی کوالٹی بے مثل ہوگی. یہاں جیسا شہد تھوڑا ہوگا. اسی طرح سے دودھ ہے تو دودھ کی ایک مثال یہاں پر ہے, اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسی طرح جو آخرت کے نمونے ہیں, آخرت کی جو یہ نعمتیں ہیں یا آخرت کے عذاب ہیں, اس کی ایک ایک مثال یہاں دنیا میں خدا تعالیٰ نے پیدا فرما دی. جیسے نعمتوں کا ہے کہ بھائی حور ہوگی تو یہاں عورت خوبصورت ہے تو اس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حور کیسی خوبصورت ہوگی قیامت کے اندر جنت میں. تو اسی طرح شہد دیکھتے ہیں تو وہاں کیسا شہد ہوگا بھائی, کتنا بڑھیا ہوگا. یہاں کا سونا کے جیسا جنت کا سونا نہیں ہوگا, جبکہ جنت کے محلات اینٹ اور سونے چاندی کی, اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی. ہر ہر اینٹ, ہر ہر جو ہے وہ جو اس کی دیوار ہے اس کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے, سونے چاندی کی اینٹیں جڑی ہوئی ہوں گی. اب یہ ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں لیکن بعض لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں, اس لیے کہ تصورات کی دنیا معلوم ہوتی ہے. اگر ابھی ہم جیب سے 1 لاکھ کی گڈی نکالیں اور کہیں کہ بھئی آپ کس کو چاہیے, پھر دیکھتا ہوں. اگر میں یہ گڈی 1 لاکھ کی یہاں رکھ کے میں بیان کروں کہ 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, کہ ابھی بیان ختم ہو کے میں کسی کو دوں گا یہ, پھر 2 گھنٹے بھی کسی کی آنکھ بند نہیں ہوگی کہ بھائی شاید ہمیں مل جائے. لیکن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن کے آنکھیں بند ہونے لگ رہی ہیں, تو معلوم ہوا کہ جنت نعوذ باللہ ہمارے لیے ایک تصوراتی سی چیز ہو گئی. لیکن خدا کی قسم, آخرت سے بڑی حقیقت ہی کوئی نہیں. یہ دنیا دھوکا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا کا نام ہی دھوکے کا گھر رکھا ہے. ہے نا، یہ دنیا متاع غرور ہے، دھوکے کی پونجی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس گھر کا نام خود مالک نے رکھ دیا کہ دھوکے کا گھر ہے، پھر اس گھر سے کون دھوکا کھاتا ہے؟ وہاں کی ہر چیز جھوٹی ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کھونے والی ہے. لیکن ہم ایسے غفلت زدہ ہیں کہ جس مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اسی نے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے، پھر بھی ہم دنیا ہی کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، اسی کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اولاد کے لیے بھی فکر کرتے ہیں تو اس کی دنیا ہی کی فکر زیادہ کرتے ہیں، اپنے لیے فکر کرتے ہیں تو دنیا ہی کی فکر زیادہ کرتے ہیں. لیکن خدا تعالی ہم سب پر رحم فرمائے کہ یہ آخرت کی جو باتیں ہیں میرے دوستو، دنیا سے بھی کہیں زیادہ بڑی حقیقت ہے. اصل حقیقت ہی آخرت ہے، ہمارا اصلی وطن ہی آخرت ہے. یہ تو تھوڑی دیر کی آزمائش کی جگہ ہے. غرض یہ کہ جس طرح خدا تعالی نے اس آخرت کی ہر نعمت اور ہر سزا کا ایک نمونہ یہاں رکھا ہے، تو ابھی جیسے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، ان نعمتوں کی یہاں کوئی نہ کوئی مثال ہے. وہاں سونا ہے تو سونا یہاں بھی ہے، وہاں چاندی ہے تو چاندی یہاں بھی ہے، جواہرات وہاں ہیں تو جواہرات یہاں بھی ہیں، ہورے وہاں ہیں تو اس شکل میں عورتیں یہاں ہیں، دودھ ہے تو یہاں ہے. اسی طرح سے دوزخ کے جو عذاب اور وعیدیں آئی ہیں ان کی بھی مثالیں یہاں ہیں، وہاں آگ ہے تو یہاں بھی آگ ہے، مگر فرق کیا ہے کہ یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ دوزخ کی آگ ہے. اب یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہمارے ذہن میں آخرت کی جو یہ باتیں ہیں تصوراتی سی ہیں، لگتا ہے کہ ہمیں کبھی وہ واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے. یہ کفر تو نہیں ہے میرے دوستو، لیکن یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے. کیونکہ کفار کو یہی گمان ہوتا تھا کہ یہ سب ایسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو اگر وہ غور کرتے ہیں اور اس کو حقیقت مانتے تو ان کی کایا پلٹ جاتی ہیں. آج بھی ہم غور کریں اور اس کو صحیح معنوں میں حقیقت مانیں، ہماری دل کی کایا بھی پلٹ جائے گی. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کو مضبوط بنانا، ایمان کو کامل کرنا، یہ اپنے قلب کی صفائی کرنا، اس کے اندر ترقی کرنا، یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، فرض عین ہے، فرض عین. لیکن ہم اس سے غفلت کیے ہوئے ہیں. غرض یہ کہ دوزخ کے اندر جو آگ ہے تو یہاں بھی آگ ہے. دوزخ میں بچھو اور سانپ اور طرح طرح کی جو ہے وہ عذاب کی وعیدیں ہیں، وہ سب باتیں. کھولتا ہوا پانی، یہاں بھی کھولتا ہوا پانی ہے. خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ پہ گر جاتا ہے، کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. اور دوزخ کے اندر وہی کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا کافروں کے لیے ہے یہ بھائی. ہمیں بھی اپنے ایمان کی تو خیر منانی چاہیے، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ سب عذاب کی باتیں تو کافروں کے لیے ہیں، مومن کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس شرط پہ کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان ہم خاتمہ ایمان پر ہمارا ہو جائے. ارے بھائی کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو گڑبڑ؟ تم بھی کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں تم کو. جب ہی تو کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا ہے تم بڑے ہو، اس کو منہ پہ انگلی رکھو کہ خاموش رہو بعد میں بات کرنا. اور یہ تم سے بڑے وہ بیٹھے ہیں، وہ بھی کھیل میں لگاتے ہیں. ہم نے اتنی مرتبہ کہا کہ بیان کے بعد حرکت نہ کرو اور آرام سے بیٹھو، بیان کے بعد کھیلو، بعد میں ہماری خلل ڈالتے ہو. تو میرے عزیزوں اور دوستو، خدا تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں اسی جنت کی نعمتوں کو فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی روح جان نہیں سکتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈک یہاں جمع کر رکھی ہے. آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو محبوب ہوتی ہے تو اس کو قرار آتا ہے، اس کو سکون آتا ہے. تو سکون والی چیزیں وہاں ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بیویاں و بیویوں والے ہیں، نکاح والے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی بیویوں کو وہاں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دیں گے، اس سے بھی زیادہ چمک اور نور اور کشش ان کے چہروں پر خدا تعالیٰ ڈال دیں گے. اور وہاں پر کوئی بڑھاپے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، جہاں تک کہ صحت میں زوال، طاقت میں زوال، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پوری پوری طاقت رہے گی، پوری پوری صحت رہے گی، اور پوری پوری شباب رہے گا، پوری جوانی رہے گی وہاں مسلسل، کسی نعمت کو وہاں زوال نہیں. تو ایسی بے مثل اور ایسی پرکیف، پرکشش اور دل لگی والی جگہ، رنگینیوں والی جگہ، اور کبھی نہ چھننے والی نعمتیں خدا تعالیٰ نے کس کے بدلے خریدی ہیں؟ ہماری جانوں کے بدلے، ہمارے سڑے ہوئے نفوس کے بدلے، ہمارے خراب سودے کے بدلے خدا تعالیٰ نے ایسی زبردست نعمت ہمیں عطا فرمانی ہے. اور اس کا راز کیا ہے؟ صبر. صبر گناہوں پر صبر، اپنے تقاضوں پر صبر، آنکھ پر صبر، ناک پر صبر، کان پر صبر، آنکھ وہ چیز دیکھے کہ جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور آنکھ اس چیز پر صبر کرے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے، کان وہ بات سنے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور کان اس بات پر صبر کرے جس بات کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، زبان وہ بات بولے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے. ظاہر ہے کہ نفس کو تابع کرنے میں، صبر کرنے ہی سے وہ آدمی بول سکتا ہے. ورنہ آدمی کا تقاضا ہوتا ہے ہم گالی دے دیں، ہم کسی کو فحش بات کر لیں، کسی سے گندی بات کر لیں، کوئی جھوٹ بول دیں، یہ تقاضا ہے. لیکن اس گناہ پر صبر کر کے وہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے. زبان سے وہ بات نہیں کہتا جو خدا کو ناپسند ہے. صبر ہر جگہ صبر ہے. ہاتھ سے وہ کام نہیں کرتا بلکہ اس پر صبر کرتا ہے. ہاتھ کہتا ہے چیز اٹھا لے، یہاں کسی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس صبر کی بدولت جنت عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم نہیں اٹھاتے. ہاں، اسی طرح سے کوئی کسی کو مارنے کا تقاضا ہے، غصہ آ گیا کسی کے اوپر، ہم نہیں مارتے بھائی، ہم معاف کر دیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں. اس لیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص ہم کو نصیب ہو جائے، ہم صبر کرتے ہیں. تو دین میرے دوستو اور عزیزو سراسر صبر ہی صبر ہے. پاؤں چاہتا ہے کہ سینما کی طرف چلے جائیں، پاؤں چاہتا ہے کہ ہم بدکاری کے اڈے پہ چلے جائیں، پاؤں چاہتا ہے کہ ہم شراب نوشی کے اڈے پہ چلے جائیں، پاؤں چاہتا ہے کہ ہم ڈبو کھیلنے چلے جائیں. پٹی کیا پٹی ہوتا ہے، وہ پٹی کھیلنے چلے جائیں، یہ جو جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. پاؤں چاہتا ہے کہ ہم کوئی اور غلط سلط کام کرنے کی جگہ چلے جائیں، لیکن نہیں بھائی، ہم صبر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے جو اس سے بڑھیا ہے. تو ہم تھوڑا صبر کر، بڑھیا چیز کے لیے انسان صبر کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی کوئی آدمی کہے کہ دیکھو یہ بہت بڑھیا مکان ہے، بہت ہی عمدہ مکان آپ کو دیتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں، بس یہ ہے کہ تھوڑے دن کے بعد آپ سے یہ لے لیا جائے گا اور آپ کی کھوپڑی پر 100 جوتے لگائے جائیں گے، 100 جوتے. وہ جوتے پہ پھر مجھے وہ خود ہونے لگتی ہے گدگدی، مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ قوم بالکل ہی بے غیرت تھی، بے حس تھی. جیسے آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کا عام حال ہو گیا ہے کہ بے حسی بہت بڑھ چکی ہے. تو اسی طرح کی قوم بے حس تھی، اور اس کے سردار کو بڑی فکر تھی کہ میری قوم میں کچھ حس پیدا ہو جائے، کوئی جوش پیدا ہو جائے، کوئی غیرت پیدا ہو جائے. تو اس فکر میں تھا کہ وزیروں نے مشورہ دیا کہ یہ باہر جاتے ہیں شہر سے کام کرنے کے لیے، تو ایسا کیجئے کہ جب یہ واپس آئیں تو ان کو چنگی ادا کرنی پڑے، اس سے ان کے اندر کچھ جوش، جذبہ، غصہ پیدا ہوگا، اور یہ کچھ احتجاج کریں گے، کچھ ان کے اندر امنگ پیدا ہوگی، کچھ جوش پیدا ہو جائے گا. بادشاہ نے منظور کر لیا، کیونکہ بادشاہوں کی عقل بھی آج کل ایسی ہوتی ہے حکمرانوں کی. جیسے کہ وہ بادشاہ تھا، ایک بزرگ جا رہے تھے کسی شہر میں داخل ہونے کو تھے کہ دیکھا کہ دروازے بند. پہلے زمانے میں شہر کی گرد فصیل ہوا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے شہر تو ہوتے بھی نہیں تھے، پہلے تو چھوٹے چھوٹے شہر تھے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو ہے جرمنی کے حکمران نے ہمارے یہ جو شاعر تھے اقبال، ڈاکٹر اقبال، ان سے پوچھا کہ یہ اسلام کے متعلق، تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظام قائم کیا تھا کہ مدینہ کو، مکہ کو، آبادی کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا. مشہور ہے کہ جب کوئی حج اور عمرہ وغیرہ وہاں لوگ کر لیتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کے نکلتے تھے اور ان کو فرماتے تھے جاؤ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، یہاں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے وہ. اسی کے ساتھ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ادب اور احترام رکھنا ایسے مقدس مقامات پر ضروری تھا. جب آدمی مسلسل وہاں رہتا ہے تو پھر ادب اور احترام آہستہ آہستہ عادی ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ تھی، اور دوسری وجہ ڈاکٹر اقبال نے وہاں بیان کی کہ اسلام نے ہر طرح کی سیاست اور معاشرت سکھلائی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شہر کی آبادی کو پھیلنے نہیں دیا تاکہ شہر کے جو وسائل ہیں وہاں رہنے والوں کو پورے پورے ملیں. اب شہر چونکہ پھیل گیا ہے تو جتنے وسائل اس شہر کے تھے وہ اب سب کو تنگی پڑنے لگ گئی ہے، پانی پورا نہیں، بجلی پوری نہیں، یہ پوری نہیں، وہ پوری نہیں. یہ نظام کی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زیروح پیدا کیا ہے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی حیوانات ہیں, چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو, سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. ہاں الا علی اللہ رزق, اللہ پر ہے اس کا رزق کا ذمہ. اور اللہ تعالیٰ نے محض رزق کا ذمہ اپنے ذمے یوں ہی نہیں لے لیا, جیسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیجئے ہم اس کے اہل ہیں, اور ووٹ لینے کے بعد ہم سوا اپنی جیبیں بھرنے کے رعایا کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچاری کس حال میں ہے, مر رہی ہے, کٹ رہی ہے, فاقے کر رہی ہے, کیا مصیبت جھیل رہی ہے. ایک وہ زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ راتوں کو گشت کے لیے نکلتے تھے اور امت کے فقراء اور مساکین کی خبر لیا کرتے تھے, امت کا حال لیتے تھے اور آنسوؤں سے روتے تھے کہ کہیں خدا تعالیٰ کے یہاں رعایا کے معاملے میں میری پکڑ نہ ہو جائے. اور آج یہ زمانہ ہے کہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں, ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل ہیں, اور جب ان کی اہلیت کا سارا یہ پول کھلتا ہے کہتے ہیں وہ پچھلی حکومت لوٹ گئی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. یہ نہیں کہ یہ پہلے نہیں بتاتے کہ بھئی ہم یہاں نہیں آنا چاہتے کیونکہ یہاں خزانہ خالی ہے, پہلے کرسی پہ جم جاتے ہیں پھر کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. غرض یہ کہ کیا بات کہنے والا تھا, کہاں سے کہاں بات چلی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نہیں ہے, ایسے حاکم نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکیدن فرما دیا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, کہ اللہ تعالیٰ وہ حاکم ہے کہ جو اپنے مرزوق کا ایک ایک ٹھکانہ, عارضی ٹھکانہ بھی اور مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہاں دنیا میں پھینک دیا, وہ بھول گئے, انہیں معلوم ہی نہیں, وہ تو اتنی بڑی ذات ہے, اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اتنے ہمارے بندے یہاں پر بھی ہیں. نہیں, بلکہ ایک ایک کا ٹھکانہ وہ جانتے ہیں, جس کو رزق دینا ہے, کتنا رزق دینا ہے, کب دینا ہے, کہاں دینا ہے, کہاں پہنچانا ہے, سب وہ جانتے ہیں, ایسے رزاق ہیں, ایسے حاکم ہیں. غرض یہ کہ میرے دوستو, کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ وہ لوگ جو ہے بادشاہ نے منظور کر لیا, کیونکہ بادشاہ کی کھوپڑیاں ایسی ہوتی ہیں. جو ہمارے یہاں قصہ مشہور ہے کہ وہ چند سائنسدان بیٹھے تھے اور وہ آپس میں اپنے اپنے ملکوں کی ایجادات کو بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک شخص کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ہمارے سائنسدانوں نے ایسی جوڑی کہ آج وہ ہمارے ملک کا نمبر ون ایتھلیٹ ہے. نمبر ون جو ہے وہ کون سی ریس کہلاتی ہے, میراتھن ریس. میراتھن ریس اس میں اول نمبر آتا ہے. واہ بھائی واہ, کیا کمال کر دیا. اور اسی طرح سے مختلف ملکوں نے اپنے اپنے سائنسدانوں کی تعریف کی. تو ہمارے ملک پاکستان کے سائنسدانوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کوئی قابل ذکر واقعہ ہو بتائیے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں آپ لوگوں نے کیا کمال کیا جو ہمارے یہاں کمال ہے. ارے بھئی کیا ہوا کہ ایک شخص کی کھوپڑی اڑ گئی تھی, ہمارے سائنسدانوں نے اس کی جگہ ناریل فٹ کر دیا, آج وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اس سے بڑا کیا کمال ہوگا بھئی. تو غرض یہ کہ وہ بھی کچھ ایسا ہی قسم کا بادشاہ تھا. وہ بزرگ جا رہے تھے, دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں, تو پوچھا ادھر ادھر سے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, دروازے کیوں بند ہیں خلاف معمول. انہوں نے کہا بادشاہ کا باز, جو اڑنے والا باز ہوتا ہے پرندہ, وہ نکل کے بھاگ گیا ہے کہیں, تو بادشاہ نے دروازے بند کرا دیے ہیں. ہنسنے لگے, یار یہ کیا بات ہوئی کہ وہ باز تو اڑنے والا پرندہ ہے تو وہ تو فضا میں اڑتا ہے, دروازوں سے تھوڑی نکل کے جاتا ہے, کیسا بیوقوف بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف کہا, یا اللہ واہ, آپ بھی خوب حاکم ہیں, آپ کی بھی عجیب شان ہے کہ ایسے بیوقوفوں کو اتنی بڑی سلطنت آپ نے دے دی, اور ہم جیسے آپ کو صبح شام یاد کرتے ہیں, آپ کو عبادت کرتے ہیں, آپ کی فرما برداری کرتے ہیں, آپ کی خاطر سے اپنے دل توڑتے ہیں, خون خون کرتے ہیں, لیکن ہمارے تو پیر میں پھٹی ہوئی چپل ہے, ہم کو تو سلطنت ولطنت کیا, ہمارے پاس تو سائیکل گھوڑا بھی نہیں ہے. تو آسمان سے آواز آئی کہ اچھا اگر تم چاہو تو یہ دولت جو ہم نے تمہیں اپنے تعلق کی دی ہے, یہ تم سے لے کر اس بادشاہ کو دے دیں اور اس کی سلطنت تمہیں دے دیں. فوراً ہی تنبیہ ہو گئی اور سجدے میں گر گئے, رونے لگے کہ نہیں یا اللہ, ہم کو ہماری یہ فقیری ہی اچھی ہے کہ آپ سے تعلق ہمارا قائم رہے. غرض یہ کہ میرے عزیزوں دوستو, کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں اکٹھا کر رکھی ہیں کہ کوئی نفس جان نہیں سکتا کہ آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک خدا تعالیٰ نے جنت میں جمع کر رکھی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. شرط کیا ہے؟ صبر ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ انسان خسارے ہی خسارے میں ہے. مگر کون؟ الا الذین آمنوا, سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اب بتاؤ میرے دوستو, ایمان تو ہمیں مفتی نے مل گیا. کون ہے یہاں پر نو مسلم؟ سب کے سب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے. یہ کتنا بڑا خدا تعالیٰ کا فضل, یہ بخشنے کا کتنا بڑا بہانہ, کتنا بڑا ذریعہ خدا تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دیا. ہاں, اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ایمان کی قیمت نہیں ہے. ایمان کی قیمت اگر پوچھنی ہے میرے دوستو تو نو مسلموں سے پوچھو جو 20-20 سال 30 سال 50 سال کفر پر رہے, اور جب اسلام کی حقانیت ان پر کھلی تو پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے, ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ ساری عمر کی بے پردہ عورت, جدید ٹیکنالوجی پائی ہوئی عورت, ایڈوانس عورت, اس نے جو پردہ کیا تو مسلمان کے پردے کو شرما دیتی ہے. وہ حیا کے اندر مسلمان کو شرما دیتی ہے, مسلمان عورت کو شرما دیتی ہے. دستانے پہنے ہوئے ایک مجال ہے کہ جو اس کا جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا آپ کو مل جائے پردہ کرتی تو ایسا. ایک نو مسلم نے کہا کہ اللہ, اسلام کے اندر مجھ کو وہ دولت نصیب ہو گئی کہ اب تو میرا کچھ بھی دل نہیں کرتا سوا اس کے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہو, میں ہوں میرا اللہ ہو, بس کچھ بھی مجھے نہ ملے, میں ہوں میرا اللہ ہو, اللہ کی یاد ہو بس, مجھے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی قدر نصیب فرمائے. تو الا الذین آمنوا, اس کے بعد وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے. میرے عزیزو اور دوستو, اعمال صالحہ, نیک اعمال محض جنت کی ضمانت نہیں ہے, بلکہ جس کا دین درست ہو جاتا ہے, جس کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, اسی کو میرے دوست اس کی دنیا بھی درست ہو جاتی ہے. جس کا دین درست نہیں ہوتا خدا کی قسم اس کی دنیا بھی درست نہیں ہوتی. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امریکہ سے پڑھ لکھ کے آئے ہوئے ایک شخص جو ایڈوانس بن رہا تھا, دین سے بہت دور تھا, اپنی آنکھوں سے میں نے گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا. ایسی عقل الٹ جاتی ہے میرے دوستو بد اعمالیوں کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, بے نمازی کی وجہ سے, اور بے تلاوت کے رہنے سے, اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے سے. میرے دوستو ایسی زندگی پلٹ جاتی ہے, ایسی برباد ہو جاتی ہے کہ خود اس کو اپنی زندگی کے برباد ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس کو احساس نہیں تھا کہ میں گٹر کا پانی پی رہا ہوں. تو میرے دوستو عزیزو, خدا تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو ایمان سے نوازا. پھر اعمال صالحہ, کہ اعمال صالحہ سے نہ صرف ہماری آخرت درست ہوتی ہے بلکہ دنیا کا مزہ, دنیا کا لطف, جینے کا لطف بھی اسی کو آتا ہے میرے دوستو جو اعمال صالحہ کرتا ہے. اس کے قلب کی حلاوت, اس کے قلب کی لذت کو ہم کیا جانیں جو اللہ تعالیٰ پر اپنا ہر لمحہ فدا کرتا ہو میرے دوستو, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آگے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ حق سے مراد یہاں نماز ہے میرے دوستو. نماز ایسی عبادت ہے میرے دوستو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے, اور جن چار باتوں کی وجہ سے خدا تعالی کافروں کو دوزخ میں ڈالیں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے, کس طرح پوچھیں گے یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا. خدا تعالی ہمیں تو دوزخ سے بہت دوری رکھے, اس کی جھلک بھی ہمیں نہ دکھایا اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے. جس طرح اللہ تعالی نے محض اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا, خدا تعالی اسی طرح اسی رحمت اور فضل سے خدا تعالی ہمیں دخول اولین جنت میں نصیب فرما دے. لیکن قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جنتیوں کو کیا اختیار دیں گے, کس طرح سے وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے, کیا تو فرشتوں کے ذریعے یا ان کو آواز پہنچا دیں گے اور ان کا جواب ان تک پہنچا دیں گے. تو ان میں چار باتیں اس میں لکھی ہیں کہ چار باتوں کا اقرار کریں گے کہ ہم ایمان نہیں لاتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور قیامت کے دن کے ہم منکر تھے. آپ بتائیے, کافر تو نماز ویسے ہی نہیں پڑھتا, کہ معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا, بے نمازی ہونا دوزخی ہونے کی علامت ہے, دوزخی ہونے کی علامت ہے. اول روز محشر کے جاں گداز بود, اول پرسش نماز بود, کہ محشر کے دن جو بہت ہی جاں گداز ہوگا, پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, گرمی میں جو حالت یہاں ہو جاتی ہے میرے دوستو, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی ہر نعمت ہو یا ہر سزا ہو اس کی مثال خدا تعالیٰ نے دنیا میں دکھلا دی ہے. ورنہ ایک انسان کہہ سکتا تھا اللہ نے ہمیں کیا پتا کہ گرمی کیا ہوتی ہے, ہمیں کیا پتا کھولتا پانی کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا آگ کیسی ہوتی ہے, ہمیں کیا پتا سانپ بچھو کیسا ہوتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے ہر چیز کا نمونہ یہاں دے دیا, مگر فرما دیا ساتھ میں کہ یہ بچھو وہاں کا بچھو جیسا نہیں ہے. وہاں کا بچھو ایک مرتبہ ڈنک مارے تو ہزار ہزار سال شاید اس کو زندگی نصیب نہ ہو. ایک اجدا پھونکار مار دے تو وہ ستر ستر ہزار گز دور تک جو ہے وہ کبھی قیامت تک اس میں سبزہ نہ ہوگے. ایسے زہریلے جانور, ایسی خطرناک آگ وہاں ہے. تو غرض یہ کہ جو ہے یہ بے نمازی ہونا میرے دوستوں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. روز محشر کے جہاں گداز بود اول پرسش نماز بود, کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی نماز درست نکلائی اس کے باقی سب کام پہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما کے چلو بھائی جاؤ جنت میں. اور جو بیچارہ بہت ہی خسارے والا بیچارہ اس میں پھنس گیا نماز کے معاملے میں, بس پھر تو خیریت نہیں ہے, پھر خیریت نہیں ہے میرے دوستوں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعمال صالحہ اور نماز اور روزہ اور دین پر عمل کرنا سارے کا سارا یہ صرف ہمیں جنت نہیں دلاتا میرے دوستوں, بلکہ جس کا دین درست ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی درست ہوتی ہے, اور جس کا دین الٹ گیا میرے دوستوں اس کی دنیا بھی الٹی پلٹی رہتی ہے, کٹی پتنگ کی طرح رہتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی پتنگ اڑاتا ہے نا, پھر پتنگ دوسرا کوئی کاٹ دیتا ہے, پھر اس کو دیکھو پتنگ کو کیسی ڈولتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس پتنگ کی ڈور کٹ چکی ہے, ایک کٹی پتنگ ہے. کٹی پتنگ, کٹی پتنگ پہ ایک قصہ ہمارے حضرت نے سنایا, یہ ہمارے حضرت یہ قصہ سنا رہے تھے کہ کٹی پتنگ کو جو ہے وہ بچے پہ کیسے بھاگتے ہیں لوٹنے کے لیے, مفت کی چیز ہے لوٹتے بھاگتے ہیں. بعض لوگ جو ہے کیونکہ پتنگ اڑانا تو گناہ ہے, حرام ہے, پتنگ اڑانا پتنگ بازی کرنا یہ حرام ہے, مگر ہم اپنے بچوں کو پیسے بھی دے چلو بھائی تھوڑی دیر خوش ہو جائے گا. انجام کیا ہوتا ہے, پتنگ لوٹ رہے تھے چھت سے گر کے نیچے گر پڑا ہلاک ہو گیا, پتنگ اڑا رہا تھا اوپر دیکھ رہا تھا اچانک گر پڑا ہلاک ہو گیا, کتنے واقعات ایسے ہو گئے. تو غرض یہ کہ وہ فرماتے تھے کہ جب پتنگ کٹ جاتی ہے ڈور سے تو کیسی ہو, کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی. لڑکے سمجھتے ہیں یوں جا رہی ہے, اب یوں بھاگ رہے ہیں اچانک اس کا رخ وہاں ہو گیا, اب کہاں سے, یہاں تو گلی بھی نہیں ہے, اب بھاگے بھاگے واپس وہاں جا رہے ہیں, وہاں کسی اور ہی نے لوٹ لیا اس کو. تو جب لوٹنے کی بات آئی تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے کسی پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ والا لوٹ لے, مجھے کوئی اللہ والا لوٹ لے. حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی بات تو بڑی عمدہ کہی انہوں نے, لیکن اللہ والے کسی کو لوٹتے نہیں ہیں, تمہیں محنت کرنی پڑے گی, مفت میں نہیں لوٹے گا تمہیں اللہ والا. محنت کرو, ذکر و اذکار کرو, گناہوں سے بچو, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاؤ, محنت کرو, مشقت کرو, تب تم لوٹ جاؤ گے کسی اللہ والے کے ہاتھوں. ہاں, تو غرض یہ کہ جب پتنگ کٹ جاتی ہے میرے دوستو تو کیسے ڈولتی رہتی ہے. اسی طرح جس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے, جس کی ڈور خدا تعالیٰ سے ٹوٹ جاتی ہے میرے دوستو, وہ کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کو لوگ لوٹتے کھسوٹتے ہیں, اور اکثر پتنگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ چھ بچے جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں, تو وہ ثابت صحیح سالم پتنگ بھی جو ہے کٹ پھٹ جاتی ہے, کسی کے ہاتھ میں اس کا ایک تنکا آ جاتا ہے, کسی کے ہاتھ میں کاغذ آ جاتا ہے, سب برابر ہو جاتی ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, خدا تعالیٰ سے ڈور جس کی ٹوٹ جاتی ہے میرے دوستو, یا ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, خدا تعالیٰ پھر اس بندے کا حال اسی طرح ہو جاتا ہے, کوئی بھی اسے لوٹ لیتا ہے, کٹ پھٹ جاتا ہے. تو جس کا دین درست نہیں, یاد رکھیے, اس کی دنیا بھی درست نہیں ہو سکتی, اور جس کا دین درست ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی درست کر دیتے ہیں. تو یہ شروع بات یہاں سے ہوئی تھی کہ خدا مہربان نے ہمارے بری بری تقاضوں والے نفس کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. ہمیں صبر کرنا ہے, صبر ہے وہ چیز, صبر علی الطاعۃ, کہ طاعت پر صبر. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کس وقت بیان شروع ہوا تھا بھائی, ایک گھنٹہ ہو گیا کیا, ارے بہت دیر ہو گئی. بس حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ تمام تر تصوف کی بنیاد ہے, تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی ہو، مثلا نماز میں سستی، زکات نکالنے میں بخل، یا حج کرنے میں بخل، بعض لوگ حج نہیں کرتے مال ہونے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال اور استطاعت ہونے کے باوجود جس شخص نے حج نہیں کیا، اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اسی لیے بھائی، اگر حالات ہوں اور شرائط پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہر کام کو چھوڑ کر حج کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ جس طاعت میں سستی ہو، حج میں سستی ہے، نماز میں سستی ہے، یا اور کسی طاعت کو بجا لانے میں سستی ہے، تو اس طاعت کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لائے۔ ایک کام، کیا کام؟ تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی ہو اس طاعت کا مقابلہ کرے۔ مقابلہ کرنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر فرد کو دی ہے، ہر مرد و عورت کو دی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طاعت میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لائے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو، تقاضا آنا برا نہیں جیسے ابھی بتا دیا، جس گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے۔ تمام تر تصوف کا حاصل نچوڑ یہ پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی صبر ہی صبر ہے کہ طاعت میں سستی ہے، سستی پر صبر کر کے چستی اختیار کر لی۔ کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنے میں مجھے بڑی سستی ہوتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ بھائی سستی کا علاج ہے بس چستی۔ ایک جملہ جواب، ایک ڈیڑھ صفحے کا خط ہے، یوں یوں ہوتا ہے، یوں یوں ہوتا ہے، سستی ہوتی، کیا کروں؟ جواب کیا ہے؟ سستی کا علاج ہے بس چستی۔ یہ علاج ہے، بس چستی کو اختیار کرو، کام کر ڈالو۔ اسی طرح گناہ کا تقاضا ہے، اس تقاضے کا مقابلہ کرنے کی ہمت خدا تعالیٰ نے دی ہے، تقوی کی ہمت خدا تعالیٰ نے دی ہے، اس میں چوری مت کرو۔ بات یہ ہے، بس ہم چوری کرتے ہیں، اس تقاضا جو ہے اس کو کچلنے کی قوت اللہ نے ہمیں دی ہے، بس اس کا مقابلہ کرے، مقابلے کی قوت اللہ نے دی ہے، بس تمام تر تصوف کا حاصل یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صبر جو ہے اس کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہے، معیت خاصہ۔ اب وقت کم ہے کہ اس کی تفصیل ہم بتائیں، بس غرض یہ ہے کہ صبر اختیار کرنے سے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ طاعت پہ بھی صبر کرے، گناہ کے تقاضے پر بھی صبر کرے، اور اسی طرح کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرے، اور جیسے حالات ہو جائیں اس پر صبر کرے۔ یہ سب صبر کی مختلف قسمیں ہیں۔ زبان سے کچھ کہنے کا جی چاہتا ہے لیکن معلوم ہوا کہ نہیں یہ گناہ کی بات سے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، خاموش ہو گئے، صبر کر لیا۔ تو دین سراسر صبر ہی صبر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جو ہے پورے پورے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین فی حب الدنیا وطول الامل۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا جامعیت ہے، کیا بات فرمائی! بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے، یعنی دنیا کی محبت میں اور آرزو کی درازی میں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے نفرت ہوتی ہے، اور آرزو کی درازی سے نیک اعمال میں تاخیر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتیں، جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم دو آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے۔ سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں، رکاب مانی جہاں پیر رکھتے ہیں۔ اب چاہے آپ موٹر سائیکل میں بیٹھ رہے ہوں، چاہے گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں، جس طرح ممکن ہو تو کوشش کریں کہ جب پاؤں رکھیں سواری کے اندر تو بسم اللہ پڑھیں. یعنی کوشش میں اس بات پہ کہہ رہا تھا کہ دانا پہلے رکھیں, لیکن ہر سواری میں یہ ممکن نہیں ہوتا, اس لیے یہاں تو اتنی بات بتائی ہے کہ سواری کے لیے رکاب میں جب پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں. گاڑی میں بیٹھیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھیں, اور چلانے والا ہو یا سوار ہو, کوئی بھی ہو, سب کو اس طرح چاہیے کہ پہلے پیر رکھیں تو بسم اللہ کہیں. سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. پھر یہ دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع بنائی یہ سواری, اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ارے وہ قصہ تو ادھورا رہ گیا, جوتے کھانے والا. آپ کو پسند ہے کیا؟ آپ بڑے شوق سے منتظر ہیں قصہ سننے کے, منتظر کے جوتے کھانے. بس قصہ ہی سن لو جلدی جلدی. وہ یہ تھا کہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ وہ اس نے بادشاہ نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر جو ہے وہ چنگی لگا دو. تو پھر وہ چھپ کے بیٹھ گئے, شام کو یہ لوگ تھکے ہارے جب واپس آئے شہر کے اندر داخل ہونے لگے تو چنگی دے کے جانے لگے گھر. بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا, پھر ویسے کے ویسے بے عز بے غیرت لوگ ہیں. تو پھر پارلیمنٹ بلائی, اجلاس بلایا پارلیمنٹ کا, اور پھر یہ طے ہوا کہ بھائی چنگی کو دگنا کر دیا جائے, پھر یہ ضرور چلائیں گے. جب دگنی چنگی دینے لگے وہ بھی آرام سے دینے لگے, معلوم ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بے غیرت اور بے حص ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ہم مسلمانوں کے حالات کچھ اسی طرح کے ہیں الا ماشاء اللہ. تو غرض یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ تو کام بنا نہیں, تو پھر وزیر اور غصے میں آ گئے, بادشاہ بھی غصے میں آیا, طے کیا کہ چنگی کے ساتھ ساتھ ان کے 10-10 جوتے کھوپڑی پہ لگائے جائیں, تو اب تو ضرور ان کی کھوپڑی میں آگ لگے گی. پھر تو پھر جب یہ کیا تو چھپ کے بیٹھ گئے, دیکھا کہ بھائی یہ تو جوتے بھی لگوا رہے ہیں, لیکن کچھ دن کے بعد دیکھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کچھ. تو بادشاہ نے سمجھا شاید ہماری ترکیب اب کارگر ہو گئی ہے اور ان میں کچھ حس پیدا ہو گئی ہے, بے غیرت پیدا ہو گئی ہے. تو جاسوس کو بھیجا, جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں. تو جاسوس نے آ کر خبر دی کہ یہ احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ شام کو ہم تھکے ہارے اتنی دیر سے آتے ہیں تو چنگی بھی دیتے ہیں, شرافت سے جوتے بھی لگوا لیتے ہیں, تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوتے لگانے والوں میں اضافہ کر دیا جائے, کہ دو جوتے لگانے والے ہمارے کافی نہیں ہیں, کم از کم 10 ہوں تاکہ ہم رات تو گھر پہنچ جائے کریں, نہ صبح ہو جاتی جوتے. اتنا احتجاج انہوں نے کیا, اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں. جی ہاں, اب یاد رکھنا ہے جس میں ہم دیکھیں گے بیوشی تو اس کے پھر یہی علاج. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نشر التی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا بیان چل رہا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدح دودھ کا گھر میں پایا, حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لو. یہ بھوکے تھے, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے کو دے دیتے تو میں سیر ہو کر پیتا. بعد اس کے میں نے ان سب کو بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں پلاؤ. میں نے پلانا شروع کیا یہاں تک کہ سبوں نے سیر ہو کر پیا. پھر مجھ سے فرمایا کہ تم پیو. میں نے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. میں پیتا جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے قسم کھا کر کہا کہ اب پیٹ میں جگہ نہیں. پھر باقی آپ نے پیا. سبحان اللہ. اچھا, بس ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ جو فلسطین کا قصہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مسلمانوں پہ ایسے مظالم تاریخ میں ہوتے آئے ہیں, لیکن ہے یہ بہت بڑا ظلم جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے. اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتیں, اور ماں باپ کے سامنے بچوں کی, بچوں کے سامنے ماں باپ کی, اور جس طرح مظالم کر کے بیچارے بھوکے پیاسے اور کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں. اب تو رابطہ بھی کٹ چکا ہے, تھوڑی بہت جو خبر آ جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ واقعات کوئی نئے نہیں ہیں اسلام کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. لیکن ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ چند دن شور شرابہ ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سب بھول جاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں ہے. اور جو میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ اس بات پر کر رہا ہوں، بار بار یہ تنبیہ اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں کہ اصل فتح زمینی فتح نہیں ہے. زمینوں پہ قبضہ کرنا، ملکوں پہ قبضہ کر لینا، دشمن کو بھگا دینا، بے دخل کر دینا، یہ بھی بڑی کامیابی ہے اسلام کے لیے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہر مسلمان پورے پورے دین پر عمل کرنے والا ہو جائے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو جائے، تبھی مسلمان کو کامیابی ملے گی. ورنہ مسلمان کے ساتھ مشروط ہے یہ کہ مسلمان جب تک دین پر نہیں آئے گا، لاکھ طاقت ہو، لاکھ سلطنت ہو، لاکھ سونے کی کانیں ہوں، ٹینک ہوں، فوجی لشکر ہو، سب کچھ ہو، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک خدا تعالیٰ کو راضی نہ کرے گا مسلمان پٹتا ہی رہے گا، ذلیل و خوار رہے گا. اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے، خدا تعالیٰ مجھ کو بھی اور میری اولاد کو، گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو، میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو، ہمارے بچے بچے کو خدا تعالیٰ پکا سچا نمازی بنائے اور پکا سچا گناہوں سے بچنے والا بنائے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے. بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.